بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. آج طویل عرصے کے بعد ہم دوبارہ تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یعنی طویل عرصہ، یعنی تقریباً 2 مہینے. رمضان کا مہینہ آ گیا اور پھر اس کے بعد شوال میں سفر وغیرہ کا سلسلہ رہا. الحمدللہ یہ سلسلہ بھی اچھا رہا، سفر کا، عمرے کا سفر بھی رہا اور ہندوستان کا سفر بھی رہا. خیر، آج تو چونکہ ہمارا تفسیر کا موقع ہے تو اس پر ہی بات کرتے ہیں. یہ سورت سورہ یاسین ہے اور ہر مسلمان سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم میں کی تمام سورتوں میں ایک خاص مقام اور خاص اہمیت حاصل ہے. جس طرح اور سورتوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کون کون سے ہیں. کسی سورت کے ناموں سے بھی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. اس سورت کے بھی مختلف نام ہیں. جس طرح اس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، پھر لفظ یاسین کے معنی میں مختلف اقوال بھی ہیں، لیکن اس سورت کے نام سورہ یاسین کے علاوہ اور بھی نام ہیں. اس سورت کا ایک نام ہے عظیمہ، عظمت والی سورت. ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت کو پڑھے جس کو عظمت والی سورت کہا گیا ہے. قرآن تو پورا ہی عظمت والا ہے، اس میں بھی ایک عظمت والی سورت تو کیسی عظمت والی اور کیسا مقام ہوگا. ایک حدیث میں اس سورت کا نام معمہ بیان کیا گیا ہے. معمہ کے معنی ہوتے ہیں عام، یعنی معمہ یعنی اپنی خیرات اور برکات کو عام کرنے والی، برکتوں کو عام کرنے والی سورت. یہ ایسی سورت ہے کہ انسان اس کو پڑھے تو دنیا کی بھی خیر و برکت حاصل ہو، آخرت کی بھی خیر و برکت حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خاصیت رکھی ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر انسان بہت سی خیر و برکت حاصل کرتا ہے. احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کی ضرورتوں میں اللہ کی نصرت رہتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح کے وقت، اس کے رات تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو رات کو پڑھتا ہے تو اس کے صبح تک اس کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ، رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، الفاظ میرے سامنے نہیں ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. تو رات کے وقت انسان اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی گویا اس صورت کے اندر گناہوں کی معافی کی بھی تاثیر رکھی گئی ہے. ناموں کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا، یہ سورت عظیمہ بھی ہے اور یہ سورت معمہ بھی ہے، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے مدافعہ، مدافعہ ہٹانے والی، بلاؤں کو ٹالنے والی، مصیبتوں کو دور کرنے والی۔ اس سورت کا ایک اور نام بیان کیا گیا ہے قاضیہ، جس کو ہم قاضیۃ الحاجات کہہ سکتے ہیں۔ سورت تو نہیں، اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی، پڑھنے والے کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ بہت زیادہ خیر و برکت والی سورت ہے یہ۔ دن میں دو مرتبہ نہ صحیح، کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو انسان یہ سورت پڑھ ہی لیا کرے، کہ اس کی برکت بھی بہت عام ہے، دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں، گناہوں کی معافی ہے۔ اگر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو مشائخ کے یہاں اس کا اہتمام کثرت سے دیکھا گیا کہ جتنے حضرات جمع ہوں، 40 ہوں یا زیادہ ہوں، 40 ہوں، کم از کم اس سے زیادہ جتنے بھی افراد ہوں، ہر ایک سورہ یاسین پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ یہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کرنا، یہ گویا دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ مشہور روایت ہے، ہر ایک نے سنی ہوگی، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل، اس کا قلب سورہ یاسین ہے۔ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن کیوں کہا گیا، لیکن بہرحال اس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ باقی مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے کہ کیوں اس کو قلب کہا گیا، اس میں کیا مضامین ہیں، کیا تاثیر ہے، مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال اس سے، حدیث سے سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے جو انتقال کرنے والے لوگ ہوں، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، اقرؤوا یاسین علی موتاکم۔ اور اس حدیث کے بھی دو معنی بیان کیے گئے ہیں، کہ جس شخص کا انتقال کا وقت قریب ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک خاص انعام فرماتے ہیں اس مرنے والے شخص پر، آخرت کی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے، تو روح کے نکلنے میں آسانی ہے، اور فرشتوں کی ایک خاص جماعت اس وقت آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو آخرت کی نعمتیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور روح نکلنے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو انتقال کے قریب کوئی شخص ہے، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور منقول عمل ہے۔ اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو چکا ہے، تو انتقال ہو جانے کے بعد بھی اس کے پاس، یا اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پہ جا کے، قبر کے پاس جا کے، یا ویسے ہی یاسین شریف پڑھ کے اس کو ثواب پہنچانا، یہ بھی ایک مفید عمل ہے۔ مرنے والا چونکہ خود اپنا عمل نہیں کر سکتا، اس لیے زندہ لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے یاسین پڑھ کر ثواب پہنچایا کرو، ورنہ تو ثواب کسی زندہ شخص کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانا، یہ مستقل ایک بحث ہے۔ پتہ نہیں پہلے کبھی تذکرہ مختصراً آیا ہوگا کہ ایک مستقل بحث ہے، کبھی آیتوں میں کہیں کوئی بات آ گئی تو انشاءاللہ تفصیل سے اس پر احادیث وغیرہ کے روشنی میں بات کریں گے، لیکن حاصل یہ ہے کہ ثواب پہنچانا، انسان جو ثواب خود حاصل کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ میں نے جو ثواب حاصل کیا ہے، یہ ثواب فلانے کو پہنچا دیجئے، تو اس کو بھی پہنچ جاتا ہے، چاہے جس کو پہنچایا جائے وہ زندہ ہو یا وہ انتقال کر چکا ہو۔ تو یاسین شریف کسی انتقال کے قریب شخص کے پاس پڑھنا، یہ بھی ثابت ہے، اور جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے لیے یاسین پڑھنا، یہ بھی ایک مفید عمل ہے، اور اس انتقال کرنے والے، مرنے والے کے لیے فائدے کی چیز ہے کہ اس کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کی کیا اہمیت ہے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو میں نے مثال کے طور پر چند روایتیں پیش کی ہیں, چند فضیلتیں بیان کی ہیں, ورنہ اگر دیکھا جائے تو کتب احادیث میں سورہ یاسین کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے, بہت کئی روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آسمان و زمین کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال کا لفظ غالباً حدیث میں آتا ہے کہ 1000 یا 2000 سال پہلے, آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی. فرشتوں نے جب اسے سنا تو بہت ان کو عجیب لگا یہ کلام, کہ اتنا عجیب کلام ہے, کہنے لگے کہ کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے, طوبیٰ, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس سورت کو اپنے منہ سے پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ دل جس میں یہ سورتیں محفوظ ہوں گی. یہ بہرحال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو روایتوں میں بہرحال سورہ یاسین کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین حفظ کر لے, جس طرح سورہ ملک ہے, روزانہ پڑھنے کی صورت ہے, سورہ یاسین بھی ان صورتوں میں شامل کر لے اور حفظ ہو جائے تو دل میں محفوظ ہو جائے. کو تو فرشتوں کی زبان پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تھا, طوبیٰ, کتنے خوش نصیب ہوں گے, کیا ہی خوبی ہے ان لوگوں کے لیے, ان دلوں کے لیے جس میں یہ صورت محفوظ ہو. تو بہرحال یہ بہت زیادہ بابرکت کلام ہے, بہت بابرکت صورت ہے, اس کو حفظ بھی کرنا چاہیے اور مفہوم انشاءاللہ ہم پڑھ ہی لیں گے, مفہوم ذہن میں رہے نہ رہے, لیکن بہرحال اس صورت کو پڑھنا برکت اور فضیلت سے خالی نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کے معنی مختلف معنی بیان کیے گئے, لیکن راجح قول کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاسین اسی طرح ہے جیسے الف لام میم اور حامیم ہے, اس کے معنی ہم نہیں جانتے. حروف مقطعات, اس پر بھی مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ قرآن کریم میں جو حروف مقطعات بیان کیے گئے, الف لام میم, حامیم, کاف, ہا, یا, عین, صاد, ایسے ایسے حروف ہیں, تو اس پر بحث کی ہے کہ حروف کی 3 قسمیں کی گئی ہیں اور ان 3 قسموں میں سے دیکھا جائے تو پہلی قسم میں سے یہ حروف ہیں, دوسری قسم میں سے یہ حروف ہیں, تیسری قسم میں سے یہ حروف ہیں, اور پوری تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں دیکھو یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ کوئی حرف بیان کر دیا اور کوئی چھوڑ دیا, اس کے پیچھے بہت سے اسرار, راز, بہت سی گہرائیاں ہیں جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز بتائے وہ جانتے ہیں, ان کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. تو بہرحال یہ تو حروف مقطعات ہیں, حامیم, الف لام میم وغیرہ. یہ یاسین جو ہے, بعضوں نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے, بات صحیح ہے, لیکن گمان کے درجے میں کچھ اقوال بیان کیے گئے ہیں. بعض فرماتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ یاسین نام رکھنا مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنا نام یاسین رکھے گا تو اللہ کا نام ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بعض نام وہ ہے جو انسان رکھ سکتا ہے, عالم ہے تو عالم انسان بھی ہوتا ہے, انسان کے لیے بھی نام آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رحیم بھی ہے, تو رحیم انسان کے لیے بھی صفت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتے, لیکن چونکہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور معنی ہم نہیں جانتے, تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے معنی ایسے ہوں, اس کے معنی وہ ہوں جس جو انسان کے لحاظ سے مناسب نہ ہوں, اس لیے امام مالک فرماتے ہیں نام نہ رکھا جائے. لیکن دوسرے بھی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یاسین سے مراد ہے یا انسان، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے یا انسان. اب یا انسان کیوں، وہ ایک الگ تفصیل ہے. بہرحال یا انسان مراد ہے. اب یا انسان اگر مراد ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ کامل انسان، کامل و مکمل، سب سے زیادہ کامل انسان، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کامل ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی یہاں پر مراد ہے. بعضوں نے فرمایا کہ یا یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بعضوں نے فرمایا کہ یاسین یا سید کے معنی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں. بہرحال مختلف اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات وہ ہیں جس میں عام طور پہ ہم اس طرح کے ابحاث میں نہیں جاتے. ہم تو ہمارے کام کی جو باتیں ہیں، عملی باتیں ہیں، ہمارے علم اور عمل سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان میں زیادہ ہم عام طور سے اس پر بات کرتے ہیں. لیکن یہ بھی مختصر چند باتیں میں نے بتا دیں. آگے چلتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے. قرآن میں حکمت والی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس قرآن کی قسم کھائی. اہل مکہ جو ہیں، مشرکین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اتنا سمجھتے تھے کہ جھوٹی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی. جھوٹ بولنا ان کے یہاں سخت جرم تھا، اور جھوٹی قسم بہت بڑا جرم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے. کس کی قسم؟ اس قرآن کی جو حکمت والا ہے، جس میں حکمت والی باتیں ہیں. خود دیکھ لو کہ قرآن کی باتوں میں کتنی حکمتیں ہیں. اور قسم کھا کر کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. یہاں تک تو غیروں کی بات ہو گئی. آگے فرمایا علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ معلوم تھا، لیکن غیروں کو بھی بتا دیا کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ پیغمبر ہیں. غیروں کو یہ تھا کہ اچھا، پتہ نہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ تو غلط راستے پر چلے گئے ہیں، کہاں ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے دور نکل گئے. تو فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ اصل تو غیروں کو بتایا گیا، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی. کیسے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی انسان کو یہ خیال پریشان کرتا ہے، حالانکہ ہمیں اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان کو یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی نظروں میں درست ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں ہے. میری زندگی میں، میرے اعمال میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو بری ہیں، مجھے پتہ چل جائے تو میں ان سے توبہ کر لوں، ان کو ختم کر دوں. میں مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا، میرے نامہ اعمال میں کیا اچھائی کیا برائی لکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے. پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں. سوالات ذہن میں آتے ہیں. ہمارے لیے اس کا جواب کیا ہے؟ لگے رہو، کرتے رہو. ہمارے لیے جواب ہے کام میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. یہی ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من جانب اللہ وحی ہے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، فکر نہ کرے، چلتے رہے. ایک شخص جنگل میں جا رہا ہو، اور یا چلو ہائی وے پہ جا رہا ہے، وہ ایسی جگہ ہائی وے پہ گیا جہاں کوئی سائنیں نہیں ہیں. اب وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ صحیح راستہ جا رہا ہے، الٹا جا رہا ہے. جی پی ایس بھی نہیں ہے، کوئی سائنیں بھی نظر نہیں آ رہی. پریشان ہو رہا ہے، اچانک سائن نظر آ جاتی ہے کہ اچھا ہاں، اس طرف جیسے جانا ہے، وہ آگے کی طرف سائن آ گئی. سائن آ گئی، تسلی ہو جاتی ہے انسان کو. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور توحید کی تبلیغ کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ گھروں میں گھر گھر میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک باپ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے لیکن بیٹا مسلمان ہے. ماں باپ میں آپس میں اختلاف ہو گیا, بیٹوں میں, اولاد میں اور والدین میں اختلاف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے یہ پریشانی ہو کہ کہیں میں کوئی چیز غلط تو نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, اعلیٰ صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. تسلی ہو گئی. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن اتارا گیا ہے اس اللہ کی جانب سے جو بڑا غالب بھی ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس سے کہ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو سزا کی ضرورت ہے, ان کے لیے عزیز غالب کی صفت کی ضرورت پڑی. بعض وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے, جو اس قرآن کی تعلیمات کو مانیں گے, اس کے لیے ان کے لیے انعام اور رحمت کی ضرورت ہوگی, تو الرحیم بھی ہے. یہ ایک ظاہری مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, ورنہ کسی کو تکلیف, کسی کو سزا دینے کے لیے بھی عزیز اور رحیم دونوں صفتیں اللہ کی کام کر رہی ہیں, اور کسی کو انعام دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں کام کر رہی ہیں. دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے. ایک شخص ہے, وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا والوں کو میں کھانا کھلا دوں, ایک وقت کی دعوت کر دوں. بہت مالدار ہے, بہت مالدار ہے, کھلا سکتا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, لیکن پیسے کافی نہیں ہیں. پیسے ہونا کافی نہیں ہے, اس کے لیے قوت اور قدرت اور طاقت چاہیے کہ ہر ایک تک پہنچے گا کیسے کھلانے کے لیے. تو رحمت کے لیے بھی قوت اور طاقت ضروری ہے, ورنہ رحمت کیسے کرے گا. تو اسی کو میں بتا رہا تھا کہ العزیز الرحیم, ہم ٹھیک ہے, عام طور پر مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے کہ العزیز, جب انسان القرآن کی تعلیمات کو نہیں مانے گا, سزا دینے کے لیے صفت عزیز کی ضرورت پیش آئے گی, اور جب قرآن کی تعلیمات کو مانے گا تو اس کو راحت اور نعمت پہنچانے کے لیے صفت الرحیم بیان کی گئی ہے. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. آپ کو قرآن دیا گیا, قرآن آپ تک اتارا گیا اس اللہ کی جانب سے جو بڑا غالب بھی ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. اس لیے دیا گیا ہے قرآن, اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. تو اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تو وفات پا چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں تو کوئی نہیں تھے, ہاں چچا وغیرہ موجود تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما انذر آباؤہم, ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر یہاں نہیں آیا. پیغمبر کی تعلیمات تو پہنچی تھیں لیکن پیغمبر کوئی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا تھا ان کے پاس. ان کے پاس یعنی ان کے قریبی آبا و اجداد کے پاس. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو بہت زمانہ پہلے گزرے تھے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ مکہ مکرمہ آئے اللہ کے حکم سے. انہوں نے وہیں وقت گزارا, ان کو نبوت دی گئی, وہاں اہل مکہ کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے نبی تھے, رسول تھے. بس اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ یہاں بند رہا. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے ان کی اولاد میں پھر نبوت کا سلسلہ خوب جاری ہوا. یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, اور سلسلہ چلتا رہا. آگے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, پھر یہ تمام بنی اسرائیل انہی میں سے, یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے. تو وہاں پر اگر دیکھا جائے ملک شام میں تو انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے, اور یہاں مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی سلسلہ نہیں انبیاء کا. ہاں انبیاء کی تعلیمات پہنچتی رہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تعلیمات سے محروم نہیں رکھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کسی نبی کے براہ راست تعلیم دینے سے ہوتا ہے۔ ایک شخص سے جو کہتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم یہ ہے، ایک شخص سے میں خود نبی ہوں، معجزات دکھا کر، ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے۔ تو ان اہل مکہ کے پاس اسماعیل علیہ الصلات والسلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد، یعنی قریبی آبا و اجداد، اوپر سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے، ہاں ان کو تو ڈرایا گیا تھا لیکن ان کے بعد نہیں۔ ما انذر آباؤہم، کسی نبی کے ذریعے سے ان کو کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے گویا بتایا جا رہا ہے کہ ہاں کچھ تو عذر ہے ان کے پاس کہ نبی قریب میں آئے نہیں ان کے پاس، لیکن اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے، اہل مکہ میں سے اور عرب میں سے تمام، جو جن کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کوئی ایمان نہیں لائے گا، ایمان تو بہت لوگ لائے، آہستہ 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 مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، چند تھے، چار پانچ، چالیس پچاس، پھر سو سے اوپر ہوئے، ہزار کے قریب پہنچے، پھر دس ہزار کے قریب پہنچے فتح مکہ کے موقع پر، تو تعداد بڑھی، بڑھتے بڑھتے پھر لاکھ سے اوپر پہنچ گئے، تعداد بڑھتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے ان تمام میں اگر دیکھا جائے تو ایک لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اکثر وہ تھے جو ایمان نہیں لائے، اور ایک لاکھ سوا لاکھ کے قریب تھے جو صحابیت کے شرف جنہوں نے حاصل کیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر کے بارے میں بات ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ایمان لانے میں رکاوٹ کیا چیز بن رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، دین سے قریب آنے کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اب دونوں طرح کے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہدایت کے اور اسلام کو سمجھنے کے راستے کھولے گئے، انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں اور دین سے دور ہیں لیکن ان کو، ان کے لیے دین سے قریب ہونے کے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، ان کو کوئی ایسا شخص مل گیا جو دیندار ہے، نیک ہے، اب ظاہر ہے کہ آسان ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی ملا ہے، کوئی ایسا شخص ملا ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی درست کر سکتے ہیں۔ بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ نیک ماحول مل جاتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں نیک بننے کے، لیکن انسان پھر بھی کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے تو وہی زندگی پسند ہے، اپنی آزاد زندگی جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، مجھے یہ پابندی والی زندگی نہیں چاہیے کہ اچھا یہ لباس میں بھی یہ ہونا چاہیے اور ظاہری حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور یہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہیں اور یہ بھی کرنا، یہ میرے نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے میرے لیے تو وہی زندگی اچھی۔ اب اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ماحول دے دیا، وقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا، فرض نماز چھوڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت سے محرومی کر دی جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے انسان کے لیے، جب موقع تھا، نعمت تھی، اس کی ناقدری کی تو اس نعمت کو سلب کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، یہ اصل میں غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، میں تو صرف کہہ رہا تھا کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دین کی طرف آنے کے بعد بھی پھر بے دینی میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری جو ہے, اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری, اس کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے. تو بہرحال غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر ہم نے بھیجا ان کے پاس, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, انہوں نے ناقدری کی, تو اب کیا ہوا, اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو گئے. کیسے بند ہو گئے, آگے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. اس کی مثال سمجھیے, مثال ایسی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیے ہیں. اور وہ توق کیسے ہوتے ہیں, گردن میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہار انسان پہنتا ہے, وہ تو خیر چھوٹا سا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کی گردن وغیرہ میں تکلیف ہو تو اس کو گردن میں کچھ پہنا دیا جاتا ہے, لیکن بہت نرم ہوتا ہے وہ. پرانے زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے, مجرم ہوتے تھے, جن کو قید کیا جاتا تھا, ان کے گردنوں میں بڑا سا کچھ ڈال دیا جاتا تھا, توق جو لکڑی کا اور موٹا ہوتا تھا, بڑا ہوتا تھا. اب اس کی گردن میں ڈال دیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اگر وہ توق بڑا ہے یا وہ توق ایسا ہے کہ جس کے نیچے منہ کی جانب کیل یا کچھ لگی ہوئی ہے, اب انسان کا منہ اوپر کی طرف اٹھ کر رہے گا, منہ نیچے نہیں کر سکتا وہ, اس لیے کہ گردن میں وہ اتنا بڑا سا ہو جو لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہے وہ ڈال دیا گیا. ہم اس کو آسان سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھتے تھے جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں سوراخ کر کے کسی کے گلے میں اس کو پہنا دیا جائے, دونوں طرف سے گلے میں اس کو پہنا دیا جائے. اب اس کو کہیں کہ اچھا نیچے دیکھ کر چلو, نیچے دیکھے گا کیسے, نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا وہ, اس کا سر اوپر اٹھا رہے گا, بس آسمان کو دیکھ سکتا ہے اور کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس کے گردنوں میں توق ڈال دیا ہو اور وہ توق اتنے بڑے ہوں اور اتنے باہر تک نکلے ہوئے ہوں کہ جیسے انسان کے چہرے کے نیچے جو تھوڑی والا حصہ ہے وہاں تک, یہ ڈاری جہاں ہوتی آگے تھوڑی والا حصہ ہے وہاں تک وہ توق ہیں, اب فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, تو ان کے سر اوپر کی جانب اٹھے رہ گئے. اب جب سر اوپر کی جانب اٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہا جائے اب چلو, اب نیچے کوئی پتھر آ گیا, کوئی گڑا آ گیا, کچھ نظر نہیں آتا, سیدھے راستے پر چل رہے ہیں, غلط راستے پر چل رہے ہیں, آسمان کو دیکھ کر انسان کیسے چلے گا, نیچے کیا آ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی ہدایت سے محروم کر دیے گئے ہیں, ان کو ہدایت کا راستہ نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک تمثیل ہے, اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت سے محرومی ان لوگوں کے لیے اسی طرح ہے جیسے وہ شخص جس کے گردن میں توق ڈالا گیا ہو اور اس کو راستہ ہے, آنکھیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ سر اوپر اٹھا ہوا ہے تو اس لیے وہ نظر نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت, پیغمبر ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, معجزات ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہدایت کا راستہ پھر بھی نظر نہیں آتا. ایک تمثیل یہ دے دی. آگے دوسری تمثیل ہے, بس یہیں تک رکھتے ہیں, آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.